الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف کرایا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے, انزلناہ, ہم نے اس کو اتارا ہے, قرآنا عربیا, عربی زبان میں قرآن بنا کے, مبارکن, بڑی بابرکت کتاب ہے. یہ دو جملے جو ہیں یا دو صفات جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا, عربی زبان میں بنا کے اتارا, اور دوسرا یہ کہ بڑی بابرکت کتاب ہے, یہ برکتیں کیا ہیں؟ اس برکت کو علماء نے یوں لیا ہے کہ اگر ایک مسلمان کیا غیر مسلم بھی, کوئی انسان بھی اگر اس قرآن مجید کو صرف سمجھ کے پڑھ لے تو یہ قرآن اس کو زندگی کے گر سکھا دیتا ہے, اسے یہ سمجھا دیتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے, اور اس زندگی میں بے شمار جو اونچ نیچ آتی ہے اور جس کا شکار اکثر بیشتر انسان رہتا ہے, وہ اونچ نیچ یہی ہے کہ انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. یہ سب ایسی باتیں ہیں, نظریہ کس قسم کا ہونا چاہیے, کس کو نہیں, کیا نہیں ہونا چاہیے, یہ سب ایسی باتیں ہیں جو شاید اس کو کوئی سمجھا سکے, اور قرآن ہی ہے جو انسان کو ایسی مبارک زندگی دے دیتا ہے کہ جس کو اگر وہ اپنا لے تو ایک بہت خوش قسمت انسان ہوگا. اس کی مثال صحابہ کرام کی اکثر و بیشتر دی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ لوگ تھے جو مکی لوگ تھے, عربی لوگ تھے, جن کے پاس کوئی سمجھ نہیں تھی, فہم نہیں تھا, عقل تھی مگر اس کا استعمال غلط تھا, نظریہ تھا تو وہ بھی آبائی نظریہ تھا جو وہم پرستی پر اور خیالات پر اور عجیب و غریب قسم کے توہمات پر مبنی تھا. پھر اسی طرح ان کے جو عمل تھے, تعلقات تھے, وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے کہ جن کو لوگ دیکھ کے کہہ سکیں کہ ہاں یہ عمل ہے جو قابل رشک ہے اور جس کو اپنایا جا سکتا ہے. یا اسی طرح جو معاملہ ہے جو کر رہے ہیں, انہی معاملات کو ہم اپنا کے اپنے حالات کو درست کر سکتے ہیں, وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مؤثر ہو. مگر جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پر عمل کرتے دیکھا تو ہر وہ برتر چیز ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آئی جس کی وہ دل سے خواہش مند تھے, کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بہتر سے بہتر بناتی ہیں, یہ وہ عمل ہے جو انسان کو بہترین انسان بناتا ہے, ثابت کرتا ہے, اور یہی وہ نظریہ ہے جو انسان کو خدا کا خوف دلاتا ہے اور تعلقات کو بہتر کرتا ہے. صحابہ کرام اس کی بہترین مثال, اور پھر امت کے وہ نیک مسلمان جو اب تک آئے ہیں اور اب بھی ہیں وہ اس کی بہترین مثال ہیں. جس کا دوسرا مطلب علماء نے یہی لیا کہ ایک مسلمان کی زندگی کے لیے اس سے بہتر کوئی کورس ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن مجید ایک مسلمان کو فراہم کرتا ہے۔ یہ بڑا مؤثر طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنایا ہے۔ اس قرآن مجید کو پڑھیں تو اس میں ہمیں موسٹلی زیادہ تر انبیاء کرام کے واقعات ملتے ہیں۔ ان واقعات کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل کو بھی مضبوط بناتا ہے، آپ کو بھی ہمت دیتا ہے، اور آپ کے لیے وہ مشکلات جو قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کھڑی کی جا رہی تھیں، ان واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ پچھلے انبیاء کرام کے واقعات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے گئے، جس کا مطلب صرف یہی تھا کہ اللہ کے رسول، دعوت و تبلیغ یا اس دین کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری جو ہم نے آپ کو دی ہے، مت سمجھیے کہ آپ اس راہ کے اکیلے راہی ہیں، مسافر ہیں، نہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی یہ انبیاء آ چکے۔ اگر اس راہ میں آپ کو تکلیفیں اٹھانا پڑ رہی ہیں تو یہ بھی سوچ لیجئے کہ آپ سے پہلے انبیاء کرام جو آئے ان کو بھی یہ تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ آپ کو اگر برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان واقعات کو پڑھ کے یہ بھی اندازہ کر لیجئے کہ سیدنا نوح علیہ السلام ہوں یا آپ کے بعد آنے والے انبیاء کرام ہوں، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان کو بھی نہیں تسلیم کیا گیا، ان کو بھی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں۔ اور یہ سبق بھی آپ حاصل کر لیجئے کہ جس راہ کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اس میں استقامت ہونی چاہیے، آپ ڈٹ جائیے جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کرام استقامت اختیار کر کے ڈٹے رہے، مگر ان کے کسی عمل میں کوئی لرزہ نہیں آیا، کوئی کمزوری نہیں آئی، کوئی لغزش ثابت نہیں ہوئی۔ آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ واقعات سنائے جاتے جس سے آپ کا دل بڑا مضبوط ہو جاتا، بڑا ہو جاتا، ہمت ملتی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگ جاتے۔ آپ یہی سمجھتے تھے کہ میں بھی اکیلا نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، اللہ نے اگر یہ اعزاز مجھے بھی بخشا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، میں اس کو کروں گا۔ تو یہ مؤثر ایک طریقہ کار تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے اتار اتار کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہلے پہل تسلیم کرایا کہ اللہ کے رسول آپ اس پر ایمان لائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایمان لائے اور اللہ نے اس کی شہادت دی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ، کہ جو کچھ رسول پر نازل کیا جاتا ہے رسول اس پر ایمان لا چکا ہے، وہ مانتا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ میرے لیے بھی باعث ہدایت ہے اور جس تک میں پہنچاؤں گا اس کے لیے بھی باعث ہدایت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ قرآن بابرکت اس معنی میں بھی ہے کہ انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھ پڑھ کے ایک مسلمان کا ایمان جوش کھاتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور یہی ایمان بڑھنے کے بعد پھر اس کے اندر عمل کی ایک اٹھان یا عمل کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اب مجھے عمل بھی کرنا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جب قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑ چکے تو ان کی زندگیاں بھی بدلی، اور انہوں نے پھر ایسی نسل تیار کی جس کو قرآنی نسل کہا جاتا ہے۔ اپنے گھر میں، اپنی علیحدگی میں، اپنی مجلسوں میں انہوں نے قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑا، مضبوط کیا، قرآن مجید کو جہاں پڑھا اس کو سیکھا بھی صحیح، اور پھر اس سے اثرات بھی لیے۔ یہ وہ اثرات تھے جنہوں نے ان کی شخصیت کو نمایاں کر دیا کہ ہم ہی ہیں وہ لوگ جو قرآن کے صحیح حامل ہیں۔ اور یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے، قرآن مجید کے ساری باتیں، سارے دروس آج بھی ایک ایک مسلمان کو یہ امید دلاتے ہیں کہ یہ مت سوچئے کہ آپ کمزور ہیں، آپ تھوڑے ہیں، آپ طاقتور نہیں. ایمان اگر آپ کا مضبوط ہو تو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو پڑھ لکھیے. 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی. 950 سال، یہ لفظ کہنے آسان ہے مگر زندگی کو دیکھیے کتنی لمبی زندگی ہے. اس لمبی زندگی میں وہ ایک ہی چیز پر، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ یہ بنیاد اگر قوم کی صحیح ہو جائے تو قوم کی اٹھان بھی صحیح ہو سکتی ہے اور اس کے عمل بھی صحیح ہو سکتے ہیں، اس کے اخلاق بھی صحیح ہو سکتے ہیں، اس کے معاملات بھی صحیح ہو سکتے ہیں. اور وہ یہ کیا ہے کہ ایک اللہ سے جڑ جائیں اور باقی سب سے کٹ جائیں. یہ جتنے بھی خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں اور جن کو خدائی ٹائٹل دے رکھے ہیں، ان سب کو یہ چھوڑ دیں. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ پانچ خدا تھے. ہر نسل جو مرتی، مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو نصیحت کر جاتی کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، نوح کی بات تسلیم نہیں کرنی، اپنے ان خداؤں کو نہیں چھوڑنا، ان پہ ڈٹ جانا، موت آنی ہے تو اسی پر آنی ہے. ایک خدا کا تصور یا عقیدہ جو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم بار بار مستقل مزاجی سے اس قوم کو دے رہے ہیں، تم نے اس کو تسلیم نہیں کرنا. وہ نسلیں ہی ایسی تیار ہو گئیں جو نبی کی باغی، وحی کی باغی، اللہ کی باغی، اور جس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا کہ وہ نسل جب پیدا ہو گئی، پھیل گئی، تو اللہ کا نبی ان سے مایوس ہو گیا. اور قرآن مجید کی روح سے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ کہہ دیا گیا کہ یا نوح انہو لیس من قومک الا من آمن، کہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. نو اس بات کو یاد رکھیے، آپ کی قوم میں سے جس نے ایمان لانا تھا وہ لا چکا، اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا. 950 سال، یہ سرٹیفکیٹ تھا جناب نوح علیہ السلام کو کہ ہم آپ کی استقامت کی قدر کرتے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، ہم مانتے ہیں کہ دن رات ایک کر کے آپ نے ہماری بات ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر چند لوگ ایمان لائے، اکثریت یا ساری کی ساری قوم ایمان نہیں لائی. بس اتنا کہنا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ اٹھائے، اور یہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے کے حالات کو دیکھ لیجئے. نوح علیہ السلام کمزور ہیں، چند لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، چند لوگ کمزور ہیں، اور ان کے مقابلے میں ملا ہیں، قوم کے سردار ہیں بڑے بڑے، جو اپنے آپ کو بڑی شاہ سمجھتے تھے. سیدنا نوح علیہ السلام کو کمزور سمجھ کے دھمکیاں بھی دی گئیں، دبایا بھی گیا، اور انہیں کہا بھی گیا کہ آپ باز آ جائیے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ واقعی نوح، آپ کی 950 سال مسلسل تبلیغ کو ہم مانتے ہیں، اس ڈٹ جانے کو مانتے ہیں. یہ ایک سبق تھا. کہ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ایک مسلمان اپنے نظریہ کا سودا نہیں کر سکتا. لوگ مانے نہ مانے، مخالفت کریں، باغی ہو جائیں، مگر ایک مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. اور یہی حال تھا جناب نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اور ان چند لوگوں کا جن کی معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، اس ملک میں، اس علاقے میں کوئی قدر نہیں تھی. مگر ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ اللہ تعالی اپنی قوت اور اختیار کو کس کے لیے وقف کر رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، یا کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ کیا اس بڑے جتھے کو دیکھ رہا ہے یا کمزور لوگوں کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو دیکھ رہا ہے جو اس کا باغی ہے، یا اس کو دیکھ رہا ہے جو اس کو ماننے والا ہے؟ کس کی قدر ہو رہی ہے اس موقع پر، کس کی قدر ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، انہم مغرقون، ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ یہ اب غرق ہوں گے، بس آپ بچیں گے، چند لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، گو آپ کمزور ہیں، آپ بچیں گے، مگر سب لوگ غرق کر دیے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، ان کی طاقت، ان کے جتھے، ان کا سرمایہ، ان کی انا، ان کی شخصیتیں اب سب موت کا شکار ہوں گی، اور پانی ان کو بہا لے جائے گا اور اپنے اندر ڈبو دے گا، اور یہی کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اس سارے واقعے میں ایک بڑا اہم واقعہ یہ بھی ہوا کہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت، ایک پدری شفقت، وہ بھی جاگتی ہے۔ کشتی میں سب خود بھی بیٹھے ہیں، مومن بھی بیٹھے ہیں، اور ادھر پانی بھی زمین سے ابل رہا ہے، آسمان بھی پانی برسا رہا ہے۔ بیٹے کو دیکھا کہ وہ سائٹ پہ کھڑا ہے، وکان فی معزل، علیحدہ کھڑا ہے۔ باپ بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ولا تکم مع القوم الکافرین، ان لوگوں کے ساتھ مت اپنے آپ کو شامل کرو جو میرا انکار کر چکے، آؤ آؤ شامل ہو جاؤ۔ مگر بیٹا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، نا سآوی الى جبل، ابا جان یہ پانی تھوڑا سا ہی آنا ہے، کون سا اس میں ہم غرق ہو سکتے ہیں؟ یہ خیالات ہیں وہی جو قوم کے تھے۔ قوم نے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس طرح مذاق اڑایا کہ آپ کشتی بنا رہے ہیں، کل آپ نبی تھے اور آج بڑھئی بن کے بیٹھ گئے ہیں، اور پھر یہ کشتی کس لیے بنائی جا رہی ہے؟ یہاں کون سا سمندر ہے، پانی ہے، یا کوئی اتنی بارش ہونی ہے کہ ہم آپ کو کشتی پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ یہ وہ خیالات ہیں جو بیٹے کے بھی ہو گئے۔ باپ نیک تھا، بیٹا باپ کی صحبت سے متاثر نہ ہوا، مگر برے لوگوں میں جا بیٹھا، ان لوگوں میں جن کے خیالات بگڑے ہوئے تھے، ان میں جا بیٹھا۔ اس کا اثر بیٹے نے یہی لیا کہ اس کے خیالات بھی یہی بن گئے۔ دوستیاں اچھی ہوں تو انسان پر اچھا رنگ چڑھتا ہے، اور اگر بری ہوں تو انسان پھر اسی صحبت میں لذت پاتا ہے۔ یہی بیٹا باپ کو کہتا ہے، سآوی الى جبل، بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں میں غرق ہو جاؤں؟ اگر زیادہ پانی آیا بھی صحیح تو یہ پہاڑ ہے، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، میں اپنی پناہ وہیں لے لوں گا، میں غرق نہیں ہوتا، آپ بے فکر رہیے۔ یعصمنی من الماء، پہاڑ پہ جب میں چڑھ گیا تو میں پانی سے بچ جاؤں گا، میں غرق نہیں ہوگا۔ والد جانتے تھے کہ آج اللہ تعالی میری 950 سال کی تبلیغ کے بعد، دعوت کے بعد، قوم کے مسلسل انکار کے بعد، اور میری استقامت اور اسی ایمان پہ ڈٹ جانے کے بعد، آج فیصلہ کرنے والا ہے کہ وہ صاف صاف بتا دے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ اس لیے بیٹا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ بڑے غصے میں ہے، آج اس کا حکم نافذ ہوگا، آج وہی بچے گا جس کو اللہ رحم کرے گا۔ میں تمہیں کہتا ہوں، آجو کشتی میں، وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، و اتنے میں دونوں باپ بیٹا کے درمیان ایک لہر اٹھی جو بیٹے کو اٹھا کے لے گئی۔ اور باپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا بیٹا ڈبکیاں کھا رہا اور غرق ہو گیا. کون بچا؟ یہ سبق ہے, یہ وہ منہج ہے, یہ وہ طریقہ کار ہے جو بندہ اگر اس واقعے کو پڑھے تو اس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. مستقل مزاجی کس کا نام ہے؟ صحیح نظریہ کس کا نام ہے؟ لوگوں کے حالات کو دیکھ کے ان میں اپنے آپ کو گم کر دینا, انہی میں کھو جانا, کیا یہ صحیح رویہ ہے؟ یا اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ایک اچھے نظریے پر قائم رکھنا, یہ صحیح نظریہ ہے؟ کیا صحیح نظریے والا کامیاب ہوتا ہے یا نہیں؟ اور غلط نظریے والے کثرت میں ہوں, جتنے بھی ہوں, کیا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں یا ناکام؟ یہ رب کے فیصلے ہیں جو اس نے اسی زمین پر ہم انسانوں کے ساتھ کیے ہیں. اس لیے آج بھی ہم مسلمانوں کو یہ سوچ کر اپنی صحیح بات دوسروں تک پہنچانے سے نہیں رکنا چاہیے کہ ہم تھوڑے ہیں, ہماری باتوں کا کوئی اثر نہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. آج بحثیت ایک باپ کے میں بھی پریشان ہوں کہ میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی, میرے بچے ان کے کام بھی عجیب و غریب ہیں. میں خود اپنے آپ کو دیکھوں تو میں بھی اس استقامت کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا تھا اپنے آپ کو مستقیم نہیں پاتا, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی رب کو خوش کر دیا اور کبھی شیطان کو خوش کر دیا, کبھی مجھے دنیا اچھی لگی اور اس میں غرق ہو گیا, اور کبھی دین کی معمولی سی بات اچھی لگی تو میں نے اس پر تھوڑا سا عمل کر لیا. یہ استقامت نہیں کہلاتی. یہ انسان جو ڈاما ڈول رہتا ہے, جو بے پیندا ہے, جس کا کوئی بھی بنیاد نہیں, وہ کسی بھی لہر کا شکار ہو سکتا ہے. ہوا اس کو ادھر ادھر ڈاما ڈول کرتی ہے, لیکن یہی نظریہ ہے جو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ استقامت بڑی اہم چیز ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جن لوگوں نے ایک بار زبان سے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور کوئی نہیں, کسی اور کو نہیں مانتے, ایک اللہ کو مانتے ہیں, وہی خالق ہے, وہی رب ہے, وہی مالک ہے, وہی پالتا ہے, وہی ہمارے مستقبل کا محافظ ہے, وہی طاقتور ہے, وہ ہر شے کر سکتا ہے, یہ نظریہ جب اپنا لیا تو ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ گئے, نہ خود ڈٹے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے دی. تتنزل علیہم الملائکہ, آسمان سے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہے, اور یہی رحمت بہت بڑی کامیابی ہے. یہ وہ منہج ہے, یہ وہ طریقہ کار ہے جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ رحمتیں صحابہ کرام پر نازل ہوتی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے رخ بالکل ایک ہی تھا, وہ یکسو تھے, یک رخے تھے. اللہ نے ان کو کامیابی دی. آج کے دور میں بھی چند مسلمان جو کچھ بھی ہیں, چند مسلمان ہیں, دنیا کے مقابلے میں ہم 1/4 ہی صحیح, 1/5 ہی صحیح, لیکن مسلمان تو ہیں نا. اپنے آپ کو کمزور سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. قرآن مجید مسلمان کو سمجھاتا ہے کہ کمزور مت سمجھو اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو, یہ سب سے بڑی طاقت ہے تمہارے پاس. یہ طاقت اگر متزلزل نہیں ہوتی تو رب کی مدد, جو سب سے بڑا بادشاہ ہے, سب سے زیادہ طاقتور ہے, سپریم ہے, سپر پاور ہے, وہ تمہاری مدد کو آ سکتا ہے, وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا, دوسروں کو کچرا بنا دے گا مگر تمہیں واقعی بچا لے گا. اس لیے فرمایا نبی علیہ الصلات والتسلیم کو سارے واقعے کے بعد فصبر. اللہ کے رسول آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا, مماثلت دونوں میں ہے. دعوت انہوں نے بھی کی, آپ بھی کر رہے ہیں. تکلیفیں انہیں بھی دی گئیں, آپ بھی اٹھا رہے ہیں. ان کا لمبا عرصہ تھا, 950 سال وہ ڈٹے رہے. آپ بھی ڈٹ جائیے چاہے کتنا عرصہ بھی لگ جائے. انہیں بھی تانے دیے گئے, ان کا بھی مذاق اڑایا گیا, آپ کو بھی مذاق اڑایا جائے گا. فصبر, مگر نظریے کو نہیں چھوڑنا. جو آپ کو منصب دیا گیا ہے وہ یہی نظریہ ہے, اسی کو پروموٹ کرنا ہے. لا الہ الا اللہ, تب جا کے کامیاب ہو گئے, ورنہ نہیں ہو گئے. آج ہماری ناکامی کیا ہے؟ ہم نے پاکستان بنایا, ہم سب جانتے ہیں. آج اس کو کہتے ہوئے ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے طبقے کے لوگ شرماتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کہتا نہیں, اب اس کو چھوڑیے, لا الہ الا اللہ کو چھوڑیے. ہماری لیڈرشپ ایسی باتیں اب نہیں کرتی. ہم اپنے نظریے میں کمزور ثابت ہو رہے ہیں. یاد رکھیے, ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ بھی ہمیں چھوڑ دے گا. ہم دیکھ چکے ہیں, اپنے قریبی ماضی کو ہم دیکھ چکے ہیں. یہی نظریہ ہے, مضبوط کر سکتا ہے ہمیں. اس سے بے وفائی اللہ سے بے وفائی ہے, اور اس کے ساتھ جڑنا یہی استقامت ہے. دنیا کچھ کہے, ہمارا موٹو یہی ہونا چاہیے, ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ. یہی مقصد تھا, یہی مقصد تھا نعرہ لگانے کا, یہی مقصد تھا پاکستان بنانے کا. دو قومیں آباد تھیں اسی بر صغیر میں. ایک کا نظریہ یہ تھا کہ ہمارے بے شمار نہیں کروڑوں خدا ہیں, اور ایک قوم وہ بھی تھی جو صرف ایک اللہ کو مانتی تھی, اور یہ قوم چاہتی تھی کہ ہم آپس میں نہیں رہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کروڑوں خداؤں کو ماننے والے ہیں, ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں, ایک اللہ کو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم الگ اکٹھے رہیں, ہمیں الگ کر دیا جائے؟ یہ مطالبہ ہمارا تھا, ان کی طرف سے ہمیں علیحدہ نہیں کیا گیا. ہم نے علیحدگی کا مطالبہ کیا تھا, اور الحمدللہ یہ مطالبہ ہمارا پورا ہوا. جیسے بھی ہوا ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ اس مطالبے کے ساتھ کیا ہم وفاداری کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے. ماضی میں جو ہونا تھا ہو چکا, لیکن اب ضرورت ہے اپنے آپ کو یہ اس نظریے کو ریوائیو کرنے کی. دشمن الرٹ ہے, ہم اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں کمزور سمجھتے ہیں, لیکن اتنا یاد رکھیے, واللہ اگر یہ نظریہ ہمارے دلوں میں جم جائے, ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, اسی پر ڈٹ جانے والے ہیں, تو یقین مانیے کہ جتنی طاقتیں ہیں یہ سب ہمارے سامنے نہیں, اللہ کے سامنے بودی ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے بے شمار لشکر ہیں. ہم لشکر اس کا بن جائیں تھوڑے سے, تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو, چھوٹے چھوٹے پرندوں کو, حشرات الارض کو ایک لشکر کی صورت میں استعمال کرنا ہے. اور ایسی مدد اللہ تعالیٰ نازل فرما سکتا ہے جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن مجید کو پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی قرآن مجید کو پڑھتا جائے, سمجھتا جائے, اس کو دین یہی قرآن ایک رخ دیتا ہے کہ بھائی کیسے جینا ہے, کیسے اپنی لائف گزارنی ہے, لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے. قرآنی لائف سٹائل بڑا زبردست ہے, اور اسی میں ہی کامیابی ہے. بصورت دیگر جن قوموں نے اپنے اپنے دور میں وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا اس کے عبرتناک نمونے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. یہ واقعات صرف پڑھنے کے نہیں ہیں، سمجھنے کے بھی ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنے کے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو درست کرنے پہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں تو ان واقعات سے کچھ نہ کچھ سبق اپنے لیے حاصل کریں، بنیادی چیزیں ان کو ہم سمجھیں اور ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں کوئی کمزور نہیں پا سکتا اور نہ ہم کمزور ہو سکتے ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا رحم الراحمين.